فکر کے لحاظ سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ تعداد ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی کرائٹیریا اس طرح میت کرنے کا نہیں ہے آن ڈیتھ، تو اس لحاظ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان میں ملا کے اتنی ڈیتھ بلکہ اس سے بھی بڑھ سکتی ہیں۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان میں 2006 سے جو پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز مانیٹر کر رہا ہے، اور اس کی ابھی تک جو ڈیتھ کیجوئلٹیز ہیں وہ تقریباً 42,000 اس وقت تک ہو چکی ہیں، تو جس میں جو ہے نا وہ اس میں جو اس وقت لڑائی جاری ہے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ اور القاعدہ کے ساتھ، ان کے حملوں میں جو سویلین کیجوئلٹیز ہوئی ہیں، چاہے وہ ڈرون حملوں کی صورت میں ہوئی ہیں، چاہے وہ فرقہ وارانہ طور پہ ہوئی ہیں، اور ادھر بلوچستان انسرجنسی میں بھی کچھ کیجوئلٹیز ہوئی ہیں، تو 2006 کے بعد جو ہے نا کیونکہ اس میں تھوڑی سی تیزی آئی تھی ان حملوں میں، تو یہ تقریباً مور دین 42,000 جو ہے نا وہ ڈیتھس ہیں اور تقریباً 70,000 جو ہے نا وہ انجریز ہیں۔ تو جہاں تک جو افغانستان میں ہے تو افغانستان میں چونکہ جو ہے نا وہ 9/11 کے فوراً بعد ایک مسلسل کنٹینیوسلی بات چل رہی ہے، اور وہاں پہ اس سے بھی زیادہ کیجوئلٹیز جو ہے نا وہ، کیونکہ وہاں پہ کوئی میکنزم یا کوئی طریقہ تھا، کوئی میتھڈ نہیں تھا ریکارڈ کرنے کا، تو اس سے بھی زیادہ تباہی جو ہے نا وہ نظر آتی ہے۔
یعنی آپ کا خیال ہے کہ 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہوں گے 9/11 کے بعد؟ جی
جی، 1.5 لاکھ سے زیادہ، میرے خیال میں 1.5 لاکھ سے زیادہ جو ہے نا وہ ڈیتھس ہو چکی ہیں اس وقت، کیونکہ 14 سال ہو چکے ہیں افغانستان میں، تو بہت زیادہ جو ہے نا، کیونکہ افغانستان میں کوئی ایسا ڈیٹا بیس نہیں ہے، نہیں تھا جو 9/11 سے جو ہے نا وہ کیجوئلٹیز کو کم کرنا شروع کرے، یا میڈیا رپورٹس پہ جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتے ہوئے، مثال کرتے ہوئے یہ رپورٹس آ رہی ہیں، تو یہ تو تعداد تو بہت اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔
جی، لیکن یہ بتائیے کہ جب آپ ڈرون حملوں کو دیکھتے ہیں اور طالبان حملوں کو دیکھتے ہیں، تو آپ کے خیال میں کس ذریعے سے سویلین زیادہ مارے گئے ہیں؟
یہ تو ڈیفینیٹلی ڈرون حملوں سے تو نہیں اتنے سویلین مارے گئے جتنے طالبان اٹیک سے مارے گئے ہیں، اس کو تو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ طالبان اٹیک میں تو ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ سویلین ہی اٹیک ہوتے ہیں، اس کے اوپر فورسز اٹیک ہوتے ہیں، اور سویلین اٹیکس اس لیے زیادہ ہوئے ہیں پاکستان میں، خاص کر جو سوسائڈ اٹیکس کی ایک لہر تھی اس میں بہت زیادہ سویلین کیجوئلٹیز ہوئی ہیں بہ نسبت جو ہے نا، اور اسی طرح افغانستان میں بھی سویلین بہت زیادہ مارے گئے ہیں، جبکہ ڈرون اٹیکس میں تو کیجوئلٹیز اس نسبت سے بہت کم ہوئی۔
مشتبہ راٹھور، ہم اس وقت کیونکہ ہمارے پاس بریکنگ نیوز آئی ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں بھی کوئی کامنٹ ہمیں دیں۔ آج امریکہ نے بھارت کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ سائن کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کو بھی ایک طرح کی شے مل جاتی ہے کہ وہ اپنی دفاعی جو کیپیبلٹیز ہیں اس میں اضافہ کریں۔ ہم عنقریب بھارت سے ایک سیاسی تجزیہ کار کو لیں گے، اور ہم آپ کو بھی سننا چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ اور بھارت کا یہ دفاعی معاہدہ ہوا تو امن کے لیے جو کوششیں ہیں وہ کس حد تک پاکستان میں مدھم پڑ جائیں گی۔ ہم سب سے پہلے آپ کو یہ رپورٹ سنانا چاہتے ہیں، یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں سہیل انجم۔
بھارت اور امریکہ نے مشترکہ طور پر دفاعی آلات کی تیاری اور ٹیکنالوجی کے فروغ سے متعلق ایک 10 سالہ دفاعی فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے۔ اسٹریٹجک نقطہ نظر سے اہم اس معاہدے میں جیٹ انجن اور طیارہ بردار بیڑے کی تعمیر اور ٹیکنالوجی کا فروغ شامل ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں نے ہائی ٹیک موبائل پاور سورس اور کیمیائی اور حیاتیاتی جنگ کے لیے حفاظتی سوٹ کے بارے میں 2 پروجیکٹ معاہدوں کو بھی حتمی شکل دی۔ اس فریم ورک معاہدے کا فیصلہ امریکی صدر براک اوباما کے جنوری میں ہونے والے دورے بھارت کے موقع پر کیا گیا تھا۔ اس میں بحری تحفظ سے لے کر مشترکہ ٹریننگ جیسے امور پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ ایک دفاعی ماہر جے دیو رانا ڈے نے معاہدے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا۔ جے دیو رانا ڈے کہہ رہے تھے کہ خاص طور پر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایئر کرافٹ کیریئر ٹیکنالوجی اور جیٹ انجن ٹیکنالوجی کی مشترکہ پیداوار اور فروغ کا معاہدہ ایک اسٹریٹجک قدم ہے۔ इसके दूरदर्श नतज बरामद होंगे और अगर इसने अमली शक्ल अख्तियार की तो मेरे ख्याल में ये दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुक में एक संग मील साबित होगा। मुआहदे पर वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर और भारत के एक रोजा दौरे पर आए अमरीकी वजीर दिफा आस्टन कार्टर ने दस्तखत किए। दोनों फरीकों में ऐसे मंसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम करने के सिलसिले में भी इत्तेफाक राय हुआ, जिनसे अमरीकी दिफाई सनद को भारतीय सनद के साथ शराकत के नए मौके मिलेंगे और मेक इन इंडिया मुहिम के तहत दिफाई आलात की तामीर होगी। इस मुआहदे के साथ अमरीका रूस को पछाड़कर भारत को हथियारों की सप्लाई करने वाले सर फहरिस्त मुल्कों में शामिल हो गया। मनोहर पर्रिकर ने दस्तखत के बाद कहा कि इस मुआहदे के बेहतर नतायज बरामद होंगे। उन्होंने आस्टन कार्टर से मुलाकात को खुशगवार बताते हुए कहा कि वो इंतहाई सरगर्म और भारत के तरफदार हैं। आस्टन कार्टर ने कहा कि हमारे अजायम बड़े हैं और जेट इंजन और तैयारा बरदार बेड़े की टेक्नोलॉजी का मंसूबा भी बड़ा है। उन्होंने अपने दौरे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर खारजा सुषमा स्वराज और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि अमरीका की असलाह साज कंपनियों समेत दीगर कंपनियां भी भारत की मेक इन इंडिया मुहिम में सरगर्मी से हिस्सा लेंगी और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगी। सुहेल इंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
जी, हम भारत चलते हैं जहां से सियासी तजिया कार जफर आगा हमारे साथ लाइन पर हैं। जफर आगा, आपको खुश आमदेद।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो हमारे साथ पाकिस्तान से मुश्तबा राठौर हैं, ये अमन के लिए काम करते हैं पाकिस्तान में। इन आपके बाद उनके पास जाएंगे, वो स्काइप के ज़रिए इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं। आपसे बुनियादी तौर पे यही सवाल कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग चल रहा है और इस सिलसिले में इस्लामाबाद में भी मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन आज ये पता चला कि अमेरिका और भारत के दरमियान एक दिफाई मुआहदा जो है वो तय पाया है। कुछ बताइए कि अफ़गानिस्तान के हवाले से ये इस दिफाई मुआहदे को आप किस तरह देखते हैं?
देखिए, ये बहुत अहम मुआहदा है और ये मुआहदा, इस मुआहदे को सिर्फ अफगानिस्तान के पस मंजर में नहीं देखना चाहिए और ये मुआहदा हिंदुस्तान से जो हुआ है वो महज उस पस मंजर में नहीं हुआ है। वो एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन जैसा कि आप वाकिफ हैं और फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से हिंदुस्तान आहिस्ता आहिस्ता अमरीका से और हिंदुस्तान और अमेरिका की स्ट्रैटेजिक गुरबत बढ़ती चली जा रही थी। ये उस जो हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी में जो ये एक फंडामेंटल शिफ्ट आया है, ये उसकी जानिब एक अहम पेशरफ्त है और इसका पस मंजर इसमें तेजी आने की का एक सबब पिछले कुछ वर्षों में और बिलखसूस अभी हाल में जो चाइना के सदर की पाकिस्तान का दौरा हुआ और उसमें जिस तरह से पाकिस्तान और चाइना की गुरबत बढ़ी और वो अंसर भी एक बहुत अहम मेरे ख्याल में वो एक बहुत अहम जुज है जिसने हिंदुस्तान और अमेरिका को की डिफेंस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को में और तेजी पैदा की।
अच्छा,
अफगानिस्तान के पस मंजर में आप वाकिफ हैं कि हिंदुस्तान में बहुत कंसर्न है कि अमेरिका के ड्रॉ डाउन के बाद जो अब जल्दी होने वाला है, जब अमेरिका पूरी तरह से अमेरिकी फौज का इनखला वहां से हो जाएगा तो उसके बाद वहाँ क्या सूरत हाल होगी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते कैसे होंगे, तालिबान आया हुकूमत में आएंगे या नहीं आएंगे और अगर आ जाते हैं तो उसके हिंदुस्तान पर क्या असरात पड़ेंगे, पाकिस्तान का रुख इसके बाद क्या हो सकता है हिंदुस्तान की जानिब, इन तमाम अवामिल के पस मंजर में हिंदुस्तान में की फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स और इन फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट अब ये समझता है कि उसके हक में यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा अमेरिका के करीब आए और ये उस जानिब एक बहुत अहम और पेशरफ्त है जिसमें आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में और बहुत सारी चीजें भर कर आएंगी जिसका जिक्र अभी नहीं किया जा सकता।
जी जी ज़फ़र आगा, असल में हम आपके आने से पहले यही बात कर रहे थे कि 9/11 के बाद कितनी खून रेजी हुई है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में। यहाँ अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी की वॉटसन इंस्टीट्यूट से एक रिपोर्ट आई है कि तकरीबन 1.5 लाख अफराद ख़त्ते में अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में हलाक हो गए हैं 9/11 के बाद। अब हमें खदशात हैं कि ये दिफाई मुआहदे के बाद हो सकता है कि पाकिस्तान भी अब भारत का मुकाबला करने की कोशिश करे। हम इस सिलसिले में मुश्तबा राठौर की तरफ जाएंगे जो स्काइप के ज़रिए इस प्रोग्राम में शरीक हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर आईडी ब्रेक लेते हैं।
आपकी दुनिया तब्दील हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे। लेकिन सब में मैं और आप कहां हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा नेगी।
और क्योंकि हमारा ये टेलीविज़न शो है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग हमें कॉल करें, लिहाजा क्योंकि हमारी फ़ोन लाइंस जल्दी जल्दी ड्रॉप हो जाती हैं, तो इस वक्त मियां वाली से जिन्होंने कॉल किया है उनको लेते हैं। मुरीद ख़ान, जल्दी से कहिए क्या कहना चाहेंगे आप।
सलाम अलैकुम जनाब, दोस्त ख्याल कर रहा हूँ। इंडिया अमेरिका दफाई मुआहदे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर और चाइना पर दबाव डालने और इसराइल को खुश करने के लिए, मजबूत करने के लिए कर रहा है। भारत खुद तो अमेरिका से दफाई मुआहदे करता है और पाकिस्तान और चाइना की एक साथ इरादारी पर उसके दिल पेट में मरोड़ उठते हैं, तो क्या ये खुला तजाद नहीं है जनाब?
अच्छा, शुक्रिया आपके कॉल करने का। मुश्तबा राठौर, ये बताइए, आप भी जानते हैं कि पब्लिक क्या सोचती है और आप बहुत अरसे से कोशिश करते रहे हैं कि मुल्क में अमन आए और पीस स्टडीज़ के हवाले से आपने तहकीक की है। अभी ये जो सबसे ताज़ा मुआहदा हुआ है अमेरिका और भारत के बीच, आपके ख्याल में इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा?
इस बात में तो कोई शक नहीं है कि खत्ते में जो है हालात तेज़ी से तब्दील होते रहे हो रहे हैं और जो पाक चाइना जो तो कुर्बतें बढ़ रही हैं, उसकी रोशनी में भी जो ये दफाई मुआहदा उसको भी देखा जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह जो है ना वो पाकिस्तान और अमेरिका के पिछले अरसे में रिलेशंस के तल्लुकात ख़राब हुए थे जो दहशतगर्दी की जंग में, तो अभी जो उसी पे जो है ना वो कुछ बहाल होना शुरू हुए थे दहशतगर्दी के हवाले से। लेकिन उसके साथ साथ जो भारत जो बड़े अरसे से ये चाह रहा था कि उसके अमेरिका जिनके साथ कोई इस तरह का एग्रीमेंट हो जाए और वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में कामयाब रहा है जो जितने भी ओबामा का दौरा हुआ उसके बाद, तो भारत ने जो अपना मकसद अचीव कर लिया। लेकिन उसके जो खित्ते पे असरात हैं वो जो है ना वो अमेरिका को मद्देनज़र रखने चाहिए किसी किस्म का भी जो है ना वो करने के लिए, उसको बैलेंस जो है ना वो पावर ऑफ बैलेंस या जो भी जो मुआहदात हैं जो पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ दोनों के साथ बराबर लेके चलेंगे तो फिर खित्ते में अमन जो है ना वो, अदरवाइज तो खित्ते में ताकत का तोज़न तो बिगड़ेगा। और डेफिनेटली जो पाकिस्तान जो अपना दफाई निज़ाम है वो सबको पता है कि वो एक जो अपने जो बॉर्डर है इंडिया के साथ उसको महफूज बनाने के लिए वो भी आगे हद तक जाएगा। इसी तरह भारत क्योंकि वो उसको भी जो है ना वो कई महाज का सामना है, तो वो भी यही चाहता है कि वो भी अपने आप को जो है ना दफाई तौर पर महफूज करे। लेकिन दोनों सूरतों में जो है ना वो जो एक ये जंग का जो तसलसल है ये इसको बजाय कम होने के इम्कान के इसमें जो है ना वो हम देख रहे हैं कि मज़ीद इजाफे का खदशा हो रहा है। जूँ जूँ जो है ना ये असले और वेपन्स की दौड़ दोनों ममालिक के दरमियान रहती है, तो امن و امان کا قیام اور مشکل ہوتا جائے گا. جیسے
بالکل
ہم دیکھ رہے ہیں 9/11 کے بعد جو ابھی تک سلسلہ رک نہیں رہا ہے, دہشت گردی کی جنگ کی لپیٹ میں ہے, پاکستان آلریڈی لپیٹ میں ہے, تو اس کے ساتھ یہ ایک نیا محاذ دوبارہ سے خاص کر مودی گورنمنٹ کے آنے کے بعد کھل رہا ہے, تو یہ جو ہے نا وہ ایک خدشے کا باعث بنے گا.
جی ایک اور کالر کو لیتے ہیں, ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے خان اکبر آفریدی نے. جی جناب کہیے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اور اٹور صاحب سے میرا سوال, میں جب بار دنیا میں تھا تو ایک میگزین میں میں نے پڑھا تھا کہ آخر یہودی عیسائی اور مسلمانوں کو لڑانے میں کامیاب ہو گیا, یہ 9/11 کے بارے میں اس نے لکھا تھا. جو 9/11 کے ابھی تک پروف کوئی نہیں ملے ہیں, لیکن تباہی پاکستان اور افغانستان میں اور عراق میں ہوئی ہے. عراق میں یہ کہ بش نے ماس ڈسٹرکشن کا شوشہ اڑایا تھا. سوال میرا یہ ہے, لاکھوں لوگ مرنے کے بعد چوڑے وہ تقریباً 8,000 امریکی مرے ہیں اور 15 سے لے کر 16,000 تک زخمی ہیں. بش اور ڈک چینی ابھی تک گرفت میں نہیں آئے ہیں, آزاد پہ رہے ہیں. کیا امریکہ کا قانون اپنی گناہگار اور مجرموں کے لیے نہیں ہے, صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟
اچھا شکریہ. ظفر آغا, آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ جو ہیں وہ جذبات چڑھے ہوئے ہیں. پاکستان بھارت کے درمیان بھی لفظوں کی جنگ چھڑ گئی ہے پچھلے دنوں, اور اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ کیونکہ یقیناً ہم نے بھی دیکھا کہ جب لوگوں نے اپنا ٹیمپریچر کم رکھا تھا تو کچھ عوام کو بھی اس سے فوائد ہو سکتے تھے. جی ظفر آغا,
ظاہر سی بات ہے یہ تاریخ گواہ ہے اور بہت ہی واضح فیکٹس آف لائف ہے کہ کسی قسم کی جنگ یا کسی قسم کی بدامنی یا تنازع یا دو ملکوں کے درمیان, دو قوموں کے درمیان اگر تنازع پیدا ہو جائے, جنگ ہو جائے, تو اس کا بھگتان عوام کو ہی, اس کا خمیازہ عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے. سنچے ہندوستان پاکستان میں جب تنازع ہوا یا جنگیں ہوئیں, اس کا نقصان ہندوستان اور پاکستان دونوں, سرحد کی دونوں جانب کی عوام کو اٹھانا پڑا. جو اکنامک جنگ کے بعد جو اکنامک تباہی آتی ہے وہ نظام کو, کسی نظام کو نہیں تباہ کرتی, بلکہ اس کا سارا بوجھ اس دونوں ملکوں کے عوام کے اوپر پڑتا ہے. چنانچہ پھر سے ایک بار ہندوستان اور پاکستان میں جو ٹینشن پیدا ہو رہا ہے, اس سے آرمز ریس بڑھے گی. آرمز ریس بڑھنے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یعنی عوام, وہ پیسہ جو عوام کی ترقی کے اوپر خرچ ہو کیا جانا خرچ ہوتا, وہ پیسہ اب ہتھیار خریدنے میں خرچ ہوگا. اس کا نقصان سیدھے عوام کو ہونا ہے. تو یہ ایک بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے جس کی کوئی حل کسی بھی شکل میں نکل ابھی تک کم از کم نہیں نکل پا رہا ہے. کوششیں ہوتی ہیں لیکن تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں. مودی حکومت کے آنے کے بعد یہ حکومت لگا تھا کہ حالات بہتر ہونے کے امکان ہیں, لیکن اس کے برعکس حالات بدتر ہو رہے ہیں. کل جس طرح سے پاکستانی جنرل نے ہندوستان کے مسئلہ کشمیر کو دوبارہ سے اٹھا کر ہندوستان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے, یہ بہت ایک افسوسناک بات ہے. اس سے ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان میں بھی ٹیمپریچر بڑھے گا, اس کا جواب پاکستان سے بھی ٹیمپریچر بڑھنے کی شکل میں آئے گا. پھر وہی ایک سائیکل اور پھر وہی ایک پرانا قصہ جنگوں کا, ٹینشن کا, یہ دونوں ملک اس سائیکل میں دوبارہ سے پھنستے جا رہے ہیں.
جی جی.
جس کا اثر عوام پر پڑنا ہے اور اس کو ہی تمام مشکلات کا سامنا کرنا ہے دونوں جانب.
ظفر آغا بہت شکریہ آپ کا, کیونکہ ابھی ہمارے پاس ایک اور بریکنگ نیوز آئی ہے, اور امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو پاکستان کی اسٹریٹیجک ڈائیلاگ کے آئے ہوئے ہیں سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری, انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے لیے یہاں مذاکرات کر رہا ہے. اس سلسلے میں ہم پاکستان کے جو ایکسپرٹس ہیں انہی سے رجوع کریں گے, لیکن اس موڑ پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے بھارت سے سیاسی تجزیہ کار ظفر آغا, بہت شکریہ اور خدا حافظ.
پاکستانی سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری اور امریکی نائب سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے آرمز کنٹرول روز گوٹے میلر نے پاک امریکہ سیکیورٹی، اسٹریٹجک اسٹیبلٹی اور ایٹمی عدم پھیلاؤ کے سلسلے میں ہونے والے ساتویں دور کی سربراہی کی. اس دوران دونوں ملکوں نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے لیے اپنی سنجیدگی کی پھر سے یقین دہانی کروائی. دونوں ممالک میں سی ڈی اور ایف ایم سی ٹی امور پر بات چیت ہوئی. مذاکرات کے بعد واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد نے کہا کہ پاکستان ایف ایم سی ٹی کو ایک امتیازی ٹریٹی سمجھتا ہے.
پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ فسائل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی کی بجائے فسائل مٹیریل ٹریٹی کی جائے. جس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کے پاس سٹاکس ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں اس ٹریٹی کے اندر. کیونکہ اگر آپ ان سٹاکس کو اس میں شامل نہیں کرتے اور صرف کٹ آف کرتے ہیں تو وہ جو ملک ہیں جن کے پاس سٹاکس جمع ہو چکے ہیں ان کو ایک ایج مل جاتا ہے دوسرے ملکوں کے اوپر. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے لیول پلئنگ فیلڈ نہیں رہتا. تو پاکستان سمجھتا ہے کہ جو ایف ایم ٹی ہونا چاہیے فسائل مٹیریل ٹریٹی جس میں سٹاکس بھی شامل ہوں اور تمام باتوں پر ذکر ہو اور ہم اس کی بحث کے لیے تیار ہیں.
مذاکرات میں کیمیکل ویپنز کنونشن اور بایولوجیکل ویپنز کنونشن پر بھی بات ہوئی جس پر سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہیں اور پاکستان ان ہتھیاروں کے انسداد کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کرتا ہے. مذاکرات میں پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے داخلی اور خارجی راستوں پر ریڈیشن پورٹل مانیٹرز لگانے پر بھی بات چیت کی گئی. اس بارے میں سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے کہا
یہ پاکستان کے کوئی 72 کے قریب سے ایگزٹ اینڈ انٹری پوائنٹس ہیں تو ان کے اوپر یہ لگائے جائیں گے تاکہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی ایسے مٹیریل جو فسائل مٹیریل ہو یا کوئی ایسی چیز ہو وہ جو ہے وہ اس کی تجارت ہو. وہ ہم نے ممنوع کی ہوئی ہے مکمل طور پر. ایکسپورٹ کنٹرولز کا مطلب یہی ہے کہ ہم وہ ایسا کوئی چیز باہر نہیں جانے دیں گے. یہ ہماری نان پرولیفریشن کی طرف ایک کمٹمنٹ ہے جو ہم کر رہے ہیں اور اس کا یہ ہے کہ اس کے وہ ڈیٹیکٹرز پھر وہ دیکھیں گے کہ کسی سامان کے اندر کوئی تجارتی سامان آ رہا ہے یا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ڈول یوز ہو یا جس میں تابکاری کوئی مٹیریل شامل ہو کوئی ریڈیائی مٹیریل شامل ہو.
دہشت گردی، پاک افغان اور پاک بھارت معاملات پر پوچھا گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ دہشت گرد کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے مشترکہ دشمن ہیں اور پاکستان ہر قسم کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے. محمد عاطف، اردو وی او اے، واشنگٹن.
جی تو مشتبہ راٹھوڑ، جانے سے پہلے اگر آپ ذرا تبصرہ کرنا چاہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پر اعزاز احمد چودھری جو آئے ہوئے ہیں وہ کس حد تک کامیاب رہیں گے کہ وہ امریکہ پر باور کرائیں کہ پاکستان اپنے یہ جو جوہری ہتھیار ہیں یہ محفوظ ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے اور یہ جو فسائل مٹیریل ہے اس کو پھیلانا نہیں چاہتا ہے. جی
میرے خیال میں تو پاکستان کے جو پاکستانی حکومت کا یا پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے اس سلسلے میں اور اس کئی اور امریکہ کو بھی اور دوسرے ممالک کو بھی پتہ ہے کہ کس حد تک پاکستان کے جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں وہ محفوظ ہیں یا غیر محفوظ ہیں. یہ ایک پراپر ایک سسٹم ہے پاکستان کا جو ایٹمی ہتھیاروں کا ہے. لیکن جو بات ہے پاکستان کا موقف ہے وہ ہم یہ ایز اے پیس بلڈر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ کم سے کم ہتھیاروں کی دوڑ کم سے کم ہو. لیکن جب ایک طرف ایک ملک جو ہے نا وہ ہتھیار بناتا ہے اور دوسرے ممالک جو ہے نا وہ نہیں بناتے یا کوئی آپس میں کوئی اس طرح کی مسابقت جب شروع ہو جاتی ہے تو پھر دونوں طرف سے ہتھیار تو لازمی بات ہے وہ سارے بنے. جب یہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ سارا ان ممالک کو بھی شامل کریں جہاں پہ کسی قسم کا بھی جو مواد ہے یہ کیمیائی مواد یا ایٹمی مواد ہے اس کو بھی شامل کیا جائے ان ممالک کو بھی شامل کیا جائے. تو یہ بڑی حد تک درست ہے کہ پاکستان کا موقف جو ہے ایک خاص جو ہے نا حد تک ہمیں درست معلوم ہوتا ہے اور یہ کوئی جو ہے نا بظاہر طور پہ یہ کوئی کسی ممالک کے درمیان یا کسی ایک دو ممالک کے درمیان معاہدہ کی بات نہیں ہے. یہ تو ایک اقوام متحدہ کے لیول کا یونائٹڈ نیشن لیول کے ادارے جو ہے نا ان کو مل کے یہ کام کرنا چاہیے. اس میں جو ہے نا امریکہ یا پاکستان کی کوئی تخصیص یا نہیں ہونی چاہیے. اس میں تمام جو ہے نا وہ ایٹمی ہتھیاروں کے روک یا پھیلاؤ کے لیے جو ہے کہ قوام متحدہ لیول پہ تمام ممالک کو مل کر کوشش کرنی چاہیے.
بہت شکریہ, اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مشتبہ راٹھور کا جو محقق ہیں اور امن کے لیے تحقیق کرتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, اور اس وقت ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ پاکستان میں ایک میٹرو بس کا افتتاح ہوا ہے. بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی اہم بس ہے, اس کا افتتاح میاں نواز شریف نے کیا. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ لاہور سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار خالد فاروقی ہیں, ان کو بھی ہم سنیں گے. لیکن کیونکہ ہمارے پاس اس کے سلسلے میں ایک ویڈیو رپورٹ بھی آئی ہے, تو سب سے پہلے آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں.
وفاقی دارالحکومت اور اس کے جڑواں شہر راولپنڈی کے درمیان بہتر سفری سہولت کے لیے اربوں روپے کی لاگت سے تیار کردہ میٹرو بس منصوبے کا وزیراعظم نواز شریف نے جمعرات کو باضابطہ افتتاح کیا. تقریباً 45 ارب روپے کی لاگت سے 14 ماہ کی مدت میں تیار ہونے والے اس منصوبے میں 23 کلومیٹر کی سگنل فری سڑک کی تعمیر, دونوں شہروں میں بین الاقوامی معیار کی بس سروس اور اس کے لیے 24 اسٹیشن کا قیام شامل ہے. منصوبے سے وابستہ حکام کے مطابق روزانہ جڑواں شہروں کے تقریباً 135,000 سے زائد افراد اس بس سروس سے مستفید ہوں گے. حکومت کے اس منصوبے پر حزب مخالف اور بعض سماجی حلقوں کی طرف سے تنقید کی جاتی رہی ہے. منصوبے کے لیے سینکڑوں درختوں کو کاٹ کر بس کا روٹ اور اسٹیشن قائم کیے گئے, جسے ناقدین ماحولیات کے لیے خطرناک عمل قرار دیتے ہیں. لیکن حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ میٹرو بس منصوبے میں کاٹے گئے درختوں سے 4 گنا تعداد میں نئے درخت لگائے جا رہے ہیں, جس سے ماحول کو درپیش خطرے سے نمٹا جا سکے گا. اس منصوبے کو گزشتہ سال دسمبر میں مکمل ہونا تھا, لیکن حکام کے بقول حکومت مخالف جماعت پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں تقریباً 4 ماہ تک جاری رہنے والا احتجاجی دھرنا اس تاخیر کی وجہ بنا. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اس منصوبے کے شدید ناقد رہے ہیں, اور جمعرات کو بھی ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت سڑکوں اور میٹرو بس جیسے منصوبوں پر سرمایہ لگانے کی بجائے ان کے بقول عوام کی فلاح اور بہتر مستقبل پر توجہ دے.
کیونکہ قوم کا جو احساس ہے وہ اس کے لوگ ہیں. جتنا آپ لوگوں پہ پیسہ خرچ کریں قوم اتنی خوشحال ہوتی ہے. پلوں پہ اور یہ میٹرو پہ خدا نہ خواستہ زلزلہ آ جائے, پل گر جائے, پھر کیا ہوا, پیسہ ضائع ہو گیا.
تاہم وزیر اعظم نواز شریف اپنی حکومت کی طرف سے شروع کیے گئے منصوبوں پر ہونے والی تنقید کو یہ کہہ کر مسترد کرتے آئے ہیں کہ ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے عوام اور ملک کے لیے دور رس نتائج برآمد ہوں گے.
یہ ملک و قوم, یہ جو پیسہ ہے, یہ آپ لوگوں کی امانت ہے, آپ لوگوں کی امانت ہے. اس میں خیانت کرنے والا جو ہے وہ ملک و قوم کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اور یہ انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ پاکستان کے وسائل بڑی دیانتداری کے ساتھ پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہونے چاہیے.
میٹرو بس راولپنڈی کے علاقے صدر سے براستہ مری روڈ اسلام آباد میں سول سیکرٹریٹ اور یہاں سے واپس صدر کے لیے چلا کرے گی. ایئر کنڈیشن بس میں سفر کا کرایہ اس روٹ پر چلنے والی دیگر ٹرانسپورٹ سے قابل ذکر حد تک کم ہے, اور حکومت اس میں اعانت فراہم کرے گی. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور خالد فاروقی, آپ کو ہم سننا چاہتے ہیں, آپ کو خوش آمدید.
جی, السلام علیکم.
تو آپ نے عمران خان کا بھی جو ہے نقطۂ نظر سنا, ان کی تنقید یہ ہے کہ یہ عوام کے لیے نہیں کیا گیا ہے. اب سیاست کو ہم الگ رکھ کر اگر بات کریں تو آپ بتائیے غیر جانبداری سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس بس کی وجہ سے عوام کو فائدہ ہوگا.
دیکھیے, یقینی طور پہ عوام کو اس سے فائدہ ہوگا, لیکن میرے خیال میں صرف ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں جو حکومتیں ہیں وہ اپنے سیاسی مفاد کے تحت کام کرتے ہوئے کچھ معاملات کو ترجیح دے دیتی ہیں, باقی کو بہت پیچھے لے جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر میٹرو یہاں شروع کی گئی تو میٹرو کلچر تو برصغیر میں بہت پرانا ہے, 30 سال پہلے کلکتہ میں شروع ہوئی, آج ہی بلکہ شاید انڈیا کے شاید جے پور میں وہاں پہ میٹرو ٹرین, وہاں بھی اس کا افتتاح ہوا ہے 6 शहर हैं इंडिया में जिनका जहाँ पे मेट्रो ट्रेन चल रही है, पाकिस्तान में ये दूसरा शहर है जहाँ पे मेट्रो बस है। ये प्रोजेक्ट तो यकीनी तौर पर अच्छा है, लेकिन अगर इसके साथ साथ आप तालीम को, अगर आप इसके साथ साथ सेहत को, इन दो शोबों को भी आप बराबर में रखें, अगर आपके हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं है, इमरान खान जो रोते हैं या वो जो अपोजिशन की पार्टियां जो कहती हैं वो ये है कि आपने अपने बाकी तमाम मामलात में वो खत्म कर देते हैं, हॉस्पिटल जो है वहाँ मेडिसिन नहीं मिलती, वहाँ इमरजेंसी नहीं है, वहाँ पे बेड नहीं है, वहाँ पे बुरे हालात हैं, स्कूल जो हैं उनकी बिल्डिंग्स नहीं है, तो इस तरह की सूरत हाल में एक तवाजन जो कायम रखने की जरूरत होती है वो नहीं होता। लेकिन ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक जरूरत है, यकीनी तौर पर इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में बेहतर बनाना चाहिए। जब पाकिस्तान में मोटरवे शुरू हुआ था नवाज शरीफ साहब के दौर में तो उस पर तनकीद हुई थी, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई शख्स उस मोटरवे पे तनकीद नहीं करता बल्कि उस पर सफर करते हुए खुशी महसूस करते हैं। लेकिन जो जब यहाँ पे तनकीद होती है तो उसकी वजह कई खदशात होते हैं। जब इस तरह के प्रोजेक्ट बड़े शुरू किए जाते हैं तो उस पर नवाज शरीफ के लेवल पे या मियाँ शहबाज शरीफ के लेवल पे ना सही, लेकिन उसके नीचे जो करप्शन का कल्चर है ये भी चढ़ता रहता है। आप देखिए जो पिंडी का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे जिन साहब को इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया गया, हनीफ अब्बासी साहब जो हैं, उनपे वो तो पिछले दौर में एफिडेंट केस में थे, उनपे तो अरबों रुपए का वैसे ही उनपे केसेस जो हैं वो पड़े हुए थे, तो वो बेल पे थे, कभी कभी वो पेश नहीं होते थे कोर्ट में, तो ऐसे शख्स को उन्होंने इंचार्ज बना दी। यहाँ पे आके फिर इन प्रोजेक्ट की शफाफियत पे लोग एतराज करते हैं, लेकिन मजमुई तौर पे ये जो प्रोजेक्ट हैं ये यकीनी तौर पे को नवाज शरीफ साहब ने रायवंड से लेके रायवंड तक नहीं बनाया, उन्होंने पिंडी के लिए बनाया, लाहौर में भी जिस रूट के लिए बनाया वहाँ बड़ी तादाद में लोग सफर करते हैं और इसको एंजॉय भी करते हैं और इससे फायदा भी उठाते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं, इमरान खान को इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए बल्कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को नया कल्चर लेना चाहिए, इमरान खान को चाहिए और पीपल्स पार्टी को कराची में चाहिए कि वो ये प्रोजेक्ट शफाफियत के साथ शुरू करें, उसको मुकम्मल करें।
बहुत शुक्रिया फारूकी साहब, क्योंकि हमारा आज बड़ा पैक्ड एजेंडा है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ गए हैं अचानक, लिहाजा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इस मोड़ पर हमारे साथ थे सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार खालिद फारूकी। हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, लेकिन जाने से पहले एक मुख्तसर आईडी ब्रेक लेते हैं।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम एक और मौजू की तरफ आते हैं, और मौजू जो हमें मिला है वहां पाकिस्तान से वो ये है कि बलूचिस्तान के इलाके में फ्लड्स आ गए हैं और जिसकी वजह से कई जानें ज़ाया हो गई हैं। हमारे साथ इस वक्त पीडीएमए के साबिक डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक आफ्ताब हैं, जो कि स्काइप के ज़रिए इस प्रोग्राम में शरीक हैं। और डॉक्टर आफ्ताब, आपको खुश आमदीद।
शुक्रिया जी।
जी तो जी। आप हमें बताएं कि सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो बारिशें आईं और ये फ्लैश फ्लड्स आएँ जिसकी वजह से हलाकतें हुईं, क्या समझा जा रहा था कि ये हो सकता है या ये अचानक हो गया?
देखिए जी, ये तो मैं यही कहूँगा कि अचानक हुआ, कि प्री मानसून में कभी कभार बारिशें हो तो जाती हैं, लेकिन अमूमन नहीं भी होती। अभी मानसून सीजन शुरू नहीं हुआ, मानसून करंट जून के आखिर और जुलाई के शुरू में कहीं जाके इधर पहुँचते हैं, उस वक्त तो एक्सपेक्ट करते हैं हम। लेकिन इन दिनों में अगर आपको याद हो, जब मैं पीडीएमए में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा था तो जून में ऐसी कुछ सिचुएशन पैदा हुई थी, बहुत सारे इलाके में प्री मानसून बारिशें हुई थी और काफ़ी सैलाब की सिचुएशन पैदा हो गई थी उस वक्त भी। अच्छा, ये इस जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, यहाँ तो आज से कुछ साल पीछे चले जाएं तो यहाँ बड़ा कहत रहा, बड़ा पानी की कमी रही और बड़े सिलसिले रहे, और बारिश का अचानक वहाँ हो जाना और इस नुकसान का होना, मैं ये कहूँगा कि ये सब कुछ अचानक ही हुआ है।
अच्छा, تو یہ بتائیے کہ اتنے لوگ اچانک ہلاک ہو گئے بلوچستان میں، یہ تو بہت ہی ایک افسوس کی بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مانسون کی بارشیں بہت تیز ہو گئیں یا اس طرح کے واقعات ہوئے تو سرکار کس حد تک تیار نظر آتی ہے اسے نمٹنے کے لیے؟
جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں ایک ادارہ موجود ہے بلوچستان کے اندر، پروینشن ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، جس کو ڈائریکٹر جنرل کنٹرول کرتا ہے، اس کے ماتحت ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے، پوری ایک ٹیم موجود ہے اور یہ ہر وقت ہر قسم کی آفات کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ان کے پاس تمام سامان جو ایسے موقع پہ ضرورت ہوتی ہے وہ بالکل تیار گودام میں رکھا ہوا ہوتا ہے، بلکہ مختلف ایریاز میں بھی انہوں نے اپنے اسٹور بنا رکھے ہیں جو قریب تر وہاں پڑتے ہیں، وہاں سے فوری طور پہ سامان پہنچایا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کا آرمی کے ساتھ کوآرڈینیشن ہوتا ہے اور آرمی ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی سامان فوری طور پہ پہنچاتے ہیں. بہرحال میں یہ کہوں گا کہ ان کی تیاری ہمیشہ جب سے میں ان سے منسلک رہا ہوں ان کی تیاری موجود رہتی ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت کیونکہ آپ ماحولیات کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، صحت کے شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے صحت کو کس حد تک خطرہ لاحق ہے؟
پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ تبدیلی تو موسم کے اعتبار سے آ رہی ہے، اور بلوچستان میں تو زیادہ تر ہمارا جو علاقہ ہے اس میں بارانی علاقے زیادہ ہیں جہاں پانی کی کمی کا مسئلہ کافی زیادہ رہتا ہے. وہ کہ ایک طویل ایریا ہمارا سمندر کے ساتھ آتا ہے جہاں بارشوں کا اور ایک جو مونسون کرنٹ کی وجہ سے سیلاب وغیرہ کا کافی خطرہ رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود انوائرمنٹل پولوشن کے مختلف جو فیکٹرز ہیں وہ موجود ہیں. جیسا کہ میں اس وقت کوئٹہ میں رہتا ہوں، وہ کوئٹہ میں ایک وادی کی شکل میں ہے جہاں دھوئیں کا مسئلہ ہے جو ماحول ہمارے انوائرمنٹ کو کافی جو ہے نا خراب کرتا ہے. اس کے علاوہ یہاں درخت وغیرہ کی کمی، پانی کی کمی، اور جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ میرا تعلق ہیلتھ کے شعبے سے ہے، جس انسٹیٹیوشن میں میں کام کر رہا ہوں وہاں تو ادارے کی حد تک بہت خوبصورت وہاں ماحول بنا ہوا ہے، ہاسپٹل زیادہ ہوئے، اگر آپ کا آنا کبھی ہو دیکھنا ہو ایک ہل اسٹیشن کی طرح بڑا خوبصورت پودوں اور درختوں کے بیچ میں ہمارا ہاسپٹل بنا ہوا ہے، اور وہاں جو ہمارے مریض ہیں چیسٹ کے خاص طور پر اور جنرل مریض بھی آتے ہیں اور پورے ایک بڑے ایریا کو ہم کور کرتے ہیں، تو ان کو ایک اچھا ماحول وہاں دے رکھا ہے. لیکن اگر اجتماعی طور پر ہم بات کرتے ہیں تو پالوشن کا مسئلہ کوئٹہ کے اندر بہت زیادہ ہے، اور چونکہ ہمارے دور دراز علاقے ہیں پانی کی آلودگی کا مسئلہ ہے، پانی پینے کا لوگوں کو مہیا نہیں ہوتا ہے بہت سارے علاقوں میں.
جی جی
ابھی جس علاقے سیلاب کے بات ہے.
جی ڈاکٹر آفتاب، ڈاکٹر آفتاب آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ حیدر چھلگری ہیں جو کہ بات کریں گے ان فلیش فلڈز کے بارے میں. حیدر چھلگری آپ کو خوش آمدید.
خوش آمدید.
تو یہ بتائیے یہ جو تازہ نقصان ہوا ہے یہ کس طرح ہوا، کتنی جانیں ضائع ہوئیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
گزشتہ شب بلوچستان کے اکثر اضلاع میں برساتیں ہوئیں، کافی لوگ زخمی بھی ہوئے، لیکن سارونا ایک علاقہ ہے وڈ کے نزدیک ضلع خضدار میں، ندی نالیوں کے میں اچانک وہاں جب پانی آ گیا تو تقریباً 9 کے لگ بھگ افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے. اسی طرح ہمارے یہاں جو ہے محکمہ اریگیشن ان قدرتی آفاتوں میں سے نمٹنے کے لیے ان کا صورتحال انتہائی ناقص ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ پٹفیٹ کینال جو بلوچستان کا سب سے بڑا اور واحد کینال ہے، 2012 میں تین سال قبل اس میں جو شگافے پڑے تھے تو بقول نصیر آباد ڈویژن مورخا 2 جون 2015 کو روڈ نام جنگ کوئٹہ میں ان کا انٹرو چھپا کہ محکمہ اریگیشن نے کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود پٹ فیٹ کینال کی شگافے ابھی تک پور نہیں کی. ان تین سال گزر گئے اور وہ مسلسل کروڑوں روپے بھی خرچ ہوئے، مسلسل جھوٹ بولتے رہے، جس سے اب خطرہ پیدا ہو گیا کہ پٹ فیٹ کینال اپنے پانی کا مقررہ حصہ جو گڈو بہرا سندھ سے لیتا ہے 6,700 کیوسک ان شگافوں کی موجودگی میں کس طرح حاصل کر سکے گا, جس کی وجہ سے ہزاروں کسان کاشتکار زمینداروں کے لاکھوں ایکڑ ذریعہ روی بنجر ہونے کا خدشہ ہے. تو یہ ناقص کارکردگی کی وجہ سے لوگ پانی کو اکٹھے کر کے ڈیم بناتے ہیں اور ہمارے یہاں پانی جو ہے رحمت کی بجائے وہ زحمت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہی سب سے محکمہ اریگیشن کا جو صورتحال, جس طرح میں نے آپ کو مطلب بتایا کہ ہمارے بلوچستان کا سب سے بڑا پٹفیڈر کینال ہے, جس کی ابھی صورتحال یہ ہے کہ موسم خریف بھی شروع ہو رہا ہے اور اس کی شگافیں 3 سال سے ابھی تک وہ پور نہیں کی گئی. گزشتہ 3 سال سے لوگوں کی 70% زمینیں غیر آباد ہیں.
بالکل جی حیدر چھلگری, ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ اگر بارشیں اچانک آ جائیں تو لوگ کس حد تک اس سے متاثر ہوں گے, لیکن کیونکہ اس سیگمنٹ کا وقت بالکل ختم ہوا, ہمارے ساتھ تھے ایک رہنما جو کہ زمینداروں اور کسانوں کے لیے کام کرتے ہیں, حیدر چھلگری, اور وہ بلوچستان سے اس پروگرام میں شامل تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہاں امریکہ میں روز چل رہا ہے اور یہ ہے کہ اس وقت آئسل کے خلاف کس طرح سے لڑا جائے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آئسل رفتہ رفتہ اسلامک اسٹیٹ رفتہ رفتہ بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کرتا جا رہا ہے. عراق کے علاوہ شام میں بھی اس نے زمین پر قبضہ کیا ہے. اس موڑ پہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں سعد مرزا کو, جو سیاسی تجزیہ کار ہیں اور امریکہ میں اسکائپ کے ذریعے اس پروگرام میں شریک ہیں. سعد مرزا, آپ کو خوش آمدید.
خوش آمدید, تھینک یو.
ہمارے ساتھ عنقریب ہوں گے پاکستان کے مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر. جو ہی وہ آتے ہیں آپ دونوں حضرات سے ہم گفتگو کرتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس کچھ رپورٹیں ہیں جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں ٹیلی ویژن پر, اور اس کی کامنٹری بھی آپ سنیں گے. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ. اس وقت پروڈیوسر بتا رہے ہیں ہمارے پاس کچھ ویڈیو امیجز غالباً موجود ہیں, لیکن جب تک وہ اکٹھا ہوں آپ کی طرف جاتے ہیں. سعد مرزا, یہ بتائیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں سی این این پہ یا امریکی میڈیا پر روزانہ کہا جا رہا ہے کہ آئسل رفتہ رفتہ عراق میں اور سیریا میں قبضہ کر رہا ہے. آپ کو امریکہ کی حکمت عملی کیا نظر آ رہی ہے؟
تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں, اور اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم خالی رمادی کی بات کرتے ہیں تو 2009 تک رمادی جو ہے وہ عراقی جنگ میں وہ سٹیبل کافی حد تک ہو چکا تھا, اور اس کے اندر ایک بڑا رول وہاں کی لوکل پولیس فورس اور لوکل انوالومنٹ کا تھا. لیکن رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ ساتھ پچھلی عراقی حکومت کے زمانے میں جو بھی ان کے اوپر اعتراضات رہے امن و امان رکھنے کے حوالے سے, تو وہ رفتہ رفتہ وہ کنٹرول کمزور پڑتا گیا, اور نوبت یہ آئی کہ پچھلے مہینے رمادی جو ہے وہ آئسل کے قبضے میں چلا گیا. ظاہر ہے ان کی جو ابھی ان کو انڈورسمنٹ ملا ہے ان کی اسٹریٹجی کے حوالے سے امریکہ کی طرف سے, وہ ایک ان کے لیے بڑا انڈورسمنٹ ہے. ظاہر ہے امریکہ کے لیے کڑوا گھونٹ ہے کہ وہاں پر عراقی فورسز کے بجائے ایک ملیشیا کو وہ آگے لے کر آ رہے ہیں ان سارے اس کیس میں. تو حکمت عملی شارٹ ٹرم میں یا ٹیکٹیکل حوالے سے تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن جو ایک براڈر کینوس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا یہ کامیابی کے بعد یہاں کی صورتحال کیا ہوگی, وہاں پر امن و امان مستقبل میں کیسے قائم رکھا جائے گا, کیا وہی جو پیچھے کامیاب رہی ہیں حکمت عملی کیا اس کو استعمال کرنے کے لیے ابھی سے کوئی ہوم ورک کیا گیا ہے, گراؤنڈ ورک کیا گیا ہے یا نہیں, اور پھر وہ جو دوسرے گریٹر کنسرنز ہیں ملیشیا کے بارے میں کہ وہاں پہ فرقہ واریت کو ہوا نہ ملے, کیونکہ سیدھی بات ہے کہ اس علاقے میں کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ امریکی مفادات پہ اس کے منفی اثرات ہی مرتب ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے امریکہ کے لیے ایک بہت اہم ایک یہ جنگ ہے, اور اس میں بہت محتاط ہو کر وہاں کی لوکل پاپولیشن کے کنسرنز کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے.
ہمارے ساتھ اس وقت مشرق وسطیٰ میں سابق سفیر مشتاق مہر ہیں, اور مہر صاحب آپ کو خوش آمدید. جی مشتاق مہر
جی, بہت مہربانی, کہیے.
جی تو بنیادی طور پہ آپ بتائیے, آپ سفیر رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ رفتہ رفتہ بہت سارے ایریا پہ قبضہ کر رہا ہے, عراق میں بھی اور سیریا میں بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شیعہ ملیشیاز ہیں جن پر اس وقت امریکہ بھی کسی حد تک انحصار کر رہا ہے, کیا وہ زمین واپس لے سکیں گے آئی ایس ایل سے؟
جی میں سمجھتا ہوں جو اسٹریٹجیکلی جہاں تک گراؤنڈ فورسز کا تعلق ہے تو یہ سنی فیکشنز جو ہے یہ ان کو برتری حاصل رہے گی. اس کی دو تین وجوہات ہیں, ایک تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو سارا مڈل ایسٹ ہے اس میں ایکسٹریم سنی لوگوں کا قبضہ رہا ہے, وہ صدام حسین جیسے بندے نے اتنے سال حکومت کی ہے, اور اس میں ریپبلکن گارڈز اور ان کے پھر لیڈرز اور ٹرائبل ڈومیننس. دوسری بات ہے کہ یہ جو شیعہ فورسز ہیں وہ ابھی تک آرگنائز نہیں ہو سکی, اور خاص طور پہ یہ جو کچھ 10 سال سے زیادہ عرصہ گزرا ہے شیعہ گورنمنٹ جو عراق میں ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکی. تو جہاں تک گراؤنڈ فورسز کا تعلق ہے یہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش یا اس جو سنی فیکشنز ہیں ٹرائبل ہیں یا وہ سیکٹیرینز ہیں ان کو برتری حاصل رہے گی, اور اس کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی وجہ جو چینج آف گورنمنٹ ان سعودی عربیہ ہے وہ بھی ہے, کیونکہ یہ جو سعودی برادرز ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سنی فیکشنز کی بیک پہ رہیں گے, اور وہ سیریا اور عراق میں ایسی تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں گے جو ان کی سیکیورٹی کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوں گی. لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں جو قانون ہے دنیا کا وہ یہ ہے کہ جو میجارٹی رول ہے وہ پریویل کرے گا, اور چونکہ میجارٹی عراق میں کم از کم شیعہ پاپولیشن کی ہے, کویت میں شیعہ پاپولیشن کی ہے, سیریا میں بڑی حد تک شیعہ قابض تو رہے ہیں لیکن میجارٹی میں نہیں ہے, تو جو میجارٹی ہے وہ پریویل کرے گی, چاہے وہ ڈیموکریٹک فورسز کے تھرو آئے, الیکشن کے تھرو آئے, یا کسی ریفارم کے تھرو آئے, یا وہ ملیٹنٹ مینز کے تھرو آئے. اور میرا فائنل پوائنٹ یہ ہوگا کہ یہ جو داعش کا ہم فینومینا دیکھ رہے ہیں یہ موومنٹس ہیں, اور موومنٹس بہت حد تک سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد نہ افریقہ میں کامیاب ہوئی ہیں, نہ یہ ایشیا میں کامیاب ہوئی ہیں, نہ یہ سینٹرل ایشیا میں کامیاب ہوئی ہیں, ایکسیپٹ وہ ایک کمیونسٹ پارٹی ضرور ہوئی ہے رشیا چائنا میں, مگر وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ کیس ہے. تو یہ جو موومنٹس ہیں اس کے سسٹینیبلٹی بہت زیادہ نہیں ہے. عراق میں جو سپورٹ کر رہا ہے فیکشن, ایک تو سنی فیکشن ہے, ان کی سپریشن ہے, دوسرا آئل منی ہے, تیسرا سعودی گورنمنٹ ہے, اور چوتھا یہ جسے میں کہتا ہوں پراکسی وار ایران اور سعودیہ کی. بالکل. ایران اور سعودیہ کی پراکسی وار میں سعودیز کے زیادہ ریجنل اور انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں, اور ایران کے اس وقت ذرا کم سپورٹرز ہیں.
اچھا سعد مرزا یہ بتائیے, ہم بھی جانتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب جو ہیں وہ براہ راست اس وقت اس جنگ میں ملوث ہیں, یہاں امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ آخر میں ہوگا یہ کہ عراق 3 حصوں میں بٹ جائے گا, شیعہ سنی اور کرد, آپ اس کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا عراق کا مستقبل اسی قسم کا ہوگا؟
دیکھیں جیسے پہلے آپ کی گیسٹ نے بات کی کہ موومنٹس کے حوالے سے کہ وہ فزل آؤٹ ہو جاتی ہیں, لیکن چونکہ یہاں پر جس قسم کی انٹرسیکشن ہے انٹرسٹ کی جن ممالک کی, تو وہ تو کہیں نہیں جا رہے اور وہ کمیٹڈ ہیں لانگ ٹرم اس کے لیے. اور جیسا تو آپ کا سوال کہ آیا عراق کو کے ڈس انٹیگریشن کے چانسز اس میں آیا بڑھ جاتے ہیں اس سچویشن میں, جی ڈیفینیٹلی خطرہ ہے, خطرہ ہے کہ عراق, کیونکہ موصل میں جو ہوا اور جو رمادی میں آپ دیکھ لیجئے بہت تھوڑے سے آئی ایس ایل کے فائٹرز تھے اور کافی بڑی تعداد تھی عراقی حکومت کی فورسز کی کہ جو پسپا ہوئے لو موریل کی وجہ سے, جس وجہ سے اس وقت یہ معلوم نہیں ہوتا کہ عراقی حکومت کا اپنی ٹیریٹری کے اوپر گرفت مکمل ہے, اور جو ظاہر ہے اس ڈینجر کو بڑھا دیتا ہے, اس خطرے کو بڑھا دیتا ہے کہ عراق جو ہے وہ اگر لانگ ٹرم انتشار کا شکار نہیں تو وہ چیز ایک تقسیم کی طرف بھی جا سکتی ہے.
مشتاق صاحب, آپ اس جو تجزیے سے بھی متفق ہیں کہ عراق اس وقت جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ شام میں بھی ممکن ہے کہ ایک طرح کا بٹوارا ہو؟
جی ہم نے بہت ڈسکس کیا ہے کہ عراق کی سبسیکوئنٹ ڈویژن ہوگی یا نہیں ہوگی. میری ایسٹیمیشن یہ ہے کہ عراق کی ڈویژن میں کوئی شخص انٹرسٹڈ نہیں ہے, کوئی نیبرنگ کنٹری انٹرسٹڈ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ کردستان بنتا ہے تو ترکی جاتا ہے, سیریا جاتا ہے, یا کوئی سنی شیعہ ڈویژن ہوتی ہے تو باقی مڈل ایسٹ کی کنٹریز بھی جاتی ہے. جب تک ایک کوئی گریٹر مڈل ایسٹ جو نقشے بنے ہیں امریکہ میں, جو ان کی ڈویژن ہوئی ہے ٹرائبل اور ایتھنک بیسس پہ, جب تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی, اور وہ اسی وقت امپلیمنٹ ہوگی جب کوئی انٹرنیشنل سچویشن چینج ہوگی. میں اس ویو پہ بلیو کرتا ہوں کہ عراق کی کو مشکلات بہت ہیں, لیکن یہ مشکلات ہم نے بہت سے ملکوں میں دیکھا ہے. یہ لیبیا اس سے بری حالت میں ہے, الجیریا میں میں تھا تو الجیریا میں آئیڈینٹی کا یہی پرابلم تھا, سیریا کا آپ نے ذکر کیا ہے وہاں پہ سنی شیعہ فساد ہے, لیکن سیریا کو سیریا رکھنا ترکی کے مفاد میں ہے کیونکہ ترکی خود افیکٹ ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے یہ نقشے ایسے برقرار رہیں گے, لیکن سول ایجوکیشن ملٹیسیزم اور یہ جو اسٹریٹجک باتیں ہم لوگ کرتے ہیں یہ ضرور ہوں گی, کیونکہ نئی فورسز آ رہی ہیں اور فورسز کو ڈیل کرنے کا راستہ اسلامک ورلڈ میں ابھی تک نہیں ڈھونڈ پایا.
یعنی کہ یہ انتشار کافی عرصے تک برقرار رہے گا. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ تھے مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر, اور یہاں امریکہ سے تھے سیاسی تجزیہ کار سعد مرزا. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور خدا حافظ. اس سے پہلے آپ نے سنا بلوچستان سے حیدر چھلگری کو, ان کے ساتھ تھے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سابق سربراہ ڈاکٹر محمد صدیق آفتاب, اور ابتدا میں تھے ہمارے ساتھ محقق مشتبہ راٹھور, بھارت سے سیاسی تجزیہ کار ظفر آغا, اور پنجاب سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار خالد فاروقی. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئرز تھے مارٹن کروسیس اور راب مکلین, پروڈیوسرز اریشا خان اور محمد ارسلان شریف. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
What's up Pakistan? Kya scene hai Pakistan? Janiye facebook.com/voaurdu ya twitter.com/urduvoa. Humse raabta kijiye urduvoa.com par. What's up Pakistan? Kya scene hai Pakistan? urduvoa.com.